پانچویں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين یہ بیچ میں یہ دوسری چیز کہاں سے آ گئی؟ منا منا تو غلط جگہ لگے ہوئے تھے. پہلے قرآن کریم کی پوری طرح جاری رہنی چاہیے. ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم الريح صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى أخذتهم صاعقة هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی. بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں. بشیرم و نذیرہ میں خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی. سوال یہ ہے کہ اس پہ نصب کیوں آئی ہے؟ قرآن کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون اسی تسلسل میں ہے. کتاب فصلت آیاتہ بشیرا و نذیرا, جس کی آیات کھولی گئی ہیں بحیثیت ایک بشیر کے اور ایک نذیر کے. اور اس آیت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ جہاں بھی قرآن کریم کو بشیر یا نذیر یا کسی اور صفات کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے, ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی انہی صفات کا اطلاق ہوتا ہے. بس خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی, یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس حالت میں کہ وہ اب خوشخبری دینے والا ہے اور اس حالت میں کہ وہ ڈرانے والا ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون, بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ان سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے, نیز ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے, بس تو جو چاہے کر, یقیناً ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں. کانوں میں بوجھ, ڈیفنس کو کہتے ہیں انگریزی میں بھی بوجھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بالکل واضح طور پر بوجھ سے مراد ہے کوئی ایسا بوجھ پڑ گیا جس کی وجہ سے ہم آواز کو سن نہیں سکتے. فعمل اننا عاملون سے ایک قسم کی ایک دھمکی ہے, مراد ایک دھمکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی زور لگاؤ ہمیں بات سمجھانے کے لیے, جتنی بھی کوششیں کر لو, جب بات ہم تک پہنچے گی ہی نہیں, ہم کانوں پر سے اسے پرے دھکیل دیں گے, تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ بس ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے, اس لیے فامل جو کرنا ہے کرتے پھرو. اننا عاملون, ہم وہی کرتے رہیں گے جو ہم کرتے ہیں. تو کہہ دے میں محض تمہاری طرح کے ایک بشر ہوں, فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, بس اس کے حضور ثبات قدم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فاستقیموا الیہ, استقامت میں ثبات قدم پایا جاتا ہے, بس اس کے حضور ثبات قدم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو, اور ہلاکت ہو شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, وہ لوگ
جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. یقیناً وہ ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے. یہاں لفظ منقطع ترجمہ کیا گیا ہے غیر و ممنون کا, تو میں سوچا کہ لفظ ممنون کا لغوی بحث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کے کیا کیا معنی ہیں. منا یمنو کا ایک مطلب ہے کسی پر احسان جتانا, لا تمنو علیہ اسلامکم, اسی پہلو سے یہ آیت یہ مضمون اپنے اندر رکھتی ہے. وقوله عز وجل لاجرا غیر ممنون, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے غیر ممنون اجر, یہاں تفاسیر میں اس کو غیر و معصوب بھی فرمایا گیا لکھا گیا ہے. غیر و ممنون کا مطلب ہے جس کا حساب نہیں دیا جائے گا, اس پہلو سے منقطع نہیں ہوگا کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وقیلا معناہ این اللہ یمن اللہ علیہم بہی فاخرن او معظمن یفل کما یفل البخلاء, اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اجر غیر و ممنون ایسا اجر ہوگا جس پر اللہ کوئی اپنا احسان نہیں جتلائے گا, جیسے بخیل لوگ جب بھی کوئی احسان کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں. یہاں اس حصے میں کچھ تھوڑا سا تردد ہے اسے قبول کرنے کا, قبول کرنے میں. بخیل لوگ تو جو احسان کرتے ہیں وہ جتلاتے ہیں, ان کو براہ راست اپنا ممنون کرنے کی خاطر, مگر اس میں بھی ایک بخل ہے, اگر کوئی نہ مانے تو اس پر احسان نہیں کرتے. اللہ کا احسان عام ہے, بے شمار امور جن کا ذکر گزرا ہے, یعنی قرآن کریم میں دوسری جگہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کے لیے شرط نہیں رکھتا کہ ضرور شکریہ ادا کرو تو احسان کروں گا. بس ایسے تمام لوگ جو ناشکریہ کرتے پھرتے ہیں ان پر بھی ایک احسان عام ہے. بس ان معنوں میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ احسان نہیں جتلاتا, اصل میں اللہ تعالیٰ احسان بیان ضرور کرتا ہے تاکہ لوگ عقل کریں, اسے جتلانا نہیں کہتے. بخیل لوگ احسان جتلاتے ہیں اور جو ان کے احسان نہ مانے اس پر احسان نہیں کرتے, اللہ اس سے بے نیاز ہے. تو یہ جو حوالہ ہے اس میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی, اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ممنون کے معنی نکالیں. مجھے یاد پڑتا تھا کہ ایسا ہی معنی موجود ہے لغت میں. وقیلا غیر و مقتوع, یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے جسے کبھی ختم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ منع کا معنی کاٹنا بھی ہے. یہ وہ معنی ہے جسے ہم عموماً اختیار کرتے ہیں, اور سب معنوں میں سے میرے نزدیک ہی بہتر معنی ہے کہ ایسا اجر ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی نہیں کاٹے گا, اور وہ جاری اور ساری رہے گا, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندازا ذلک رب العالمین. یہ جتنی آیات یہاں سے شروع ہو کر آخر تک اس مضمون کو بڑھائیں گی, ان کو سمجھنے میں غلطی کے نتیجے میں زمین و آسمان کی پیدائش کے دنوں کی گنتی میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور اس پہلو سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون کو صاف کر دوں, پوری طرح کھول دوں. تو کہ ان تقسیم بل جی خلق الارض مراد ہے، خلق خلق السماوات والارض مراد نہیں ہے، تو آسمانوں اور زمین کی مجموعی پیدائش چھ دنوں میں ہوئی ہے، لیکن زمین کی تکمیل کے مراحل دو دنوں میں ہوئے ہیں، مگر وہ دن اتنے بڑے نہیں تھے جتنے بڑے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن تھے، اس لیے لفظ دن استعمال ہوا ہے مگر عرصے کے لیے، دو عرصوں میں. جو لوگ غلط فہمی سے ان باتوں کو ملا دیتے ہیں وہ ان کے دل میں اعتراض اٹھتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان چھ دنوں میں پیدا کیے گئے اور کہیں صرف زمین کے لیے دو دن بنائے ہوئے ہیں، جو دوسری تفصیلات سے بالکل ٹکراتے ہیں اور بیک وقت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. مگر انہوں نے دنوں کی تعین میں غلطی کھائی ہے. دن ایک عرصے کو کہتے ہیں جو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے. زمین کی تکمیل دو مراحل میں ہوئی ہے، یہ مراد ہے. تو کہہ دے کہ کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو زمانوں میں پیدا کیا، دو عرصوں یا دو زمانوں میں پیدا کیا، اور تو اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اس ذات کے جس نے یہ پیدا کیا، یہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. جس نے زمین کو دو عرصوں میں پیدا کیا وہی ہے جس نے سارے جہانوں کو بھی پیدا کیا تھا اور ان کا بھی رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی اربعۃ ایام. چھ دن تو یہیں ختم ہو گئے، اس لیے وہ دن ہرگز مراد نہیں ہیں جو رب السماوات والارض والے دن ہیں. اور اس نے اس کو اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے. من فوقہا سے مراد نہیں ہے کہ اوپر سے، کہ زمین نیچے ہے اور اوپر سے پہاڑ بنائے جا رہے تھے آسمانوں پر. فوقہا سے مراد اس کا وہ حصہ جو مرتفع ہے، پہاڑ ایک دم نہیں اٹھا کرتے زمین سے، جب پہاڑوں کی طرف حرکت کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مرتفع حصوں پر پھر آگے جا کے پہاڑ اپنا سر نکالتے ہیں پوری قوت اور شان کے ساتھ. اس نے اس کو اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے اور ان میں اس نے برکت رکھ دی، اور ان میں انہی سے پیدا ہونے والے خود و نوش کے سامان چار زمانوں میں مقدر کیے. انہی سے پیدا ہونے والے یعنی آسمان زمین پہاڑوں میں سے ہی پیدا ہونے والے خرد و نوش کے سامان چار زمانوں میں مقدر کیے. سب حاجتیں طلب کرنے والوں کے لیے وہ برابر ہیں، یعنی ان کا فیض سب طلب کرنے والوں کو برابر پہنچتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ تلاش کریں، وہ سائل جو معلوم کرنا چاہیں کہ یہ چار زمانے کیسے تھے، ان میں کیسے یہ سامان کیے گئے، وہ کھلے ہیں سب کے لیے. ان کا مطالعہ یکساں سب کو دعوت دیتا ہے، اور اگر تم مطالعہ کرو گے تو تمہیں اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا. یہ ایک الگ باب ہے جو سائنس سے تعلق رکھتا ہے، جس میں تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا کہ کون سے زمانے کس طرح منقسم ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں خرد و نوش کا نظام جاری کیا گیا ہے. یہ بیان کیا جا سکتا ہے مگر اس موقع پر یہ بہت لمبی تفسیر بن جائے گی، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اب زمین کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، گویا زمین پہلے پیدا ہو چکی تھی اور آسمان بعد میں پیدا ہوئے ہیں. یہاں زمین کا آسمان مراد ہے، زمین کے ارد گرد جو سات پردے لپٹے ہوئے ہیں ایسے کروں کے، جن کے اندر زمین کو گھیرا گیا ہے تاکہ اس کے بہت سے فوائد زمین کو پہنچتے رہیں اور ان کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہو. یہ وہ سما ہے. مستوائے السمائے, اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا میں یہ بھی لازم نہیں کہ اس کے بعد متوجہ ہوا. ثم میں نے علاوہ عظیم, وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہ ہے دخان, اور یہ دخان کی طرح تھا. وقال لہا وللارض ایتیا طوعا او کرہا, اس نے زمین کو آسمان کو, اس آسمان کو اور زمین کو کہا کہ اب میں لفظی ترجمہ پڑھ کے پیش نہ دوں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں دھواں تھا, اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا جبر سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے چلے آؤ. ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, اب یہاں یومین کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پہلے واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے, بلکہ اس کو دو عرصوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, یہ سبع سماوات زمین کے وہ مختلف فضائی خطے ہیں جنہوں نے زمین کو لپیٹا ہوا ہے, اور ہیں سات, اور یہ سات کا عدد سائنسدان بیان کرتے ہیں. اس لیے قطعی طور پر اسی آسمان کا ذکر ہو رہا ہے جس کی تائید میں آج سائنس نے گواہیاں دے دی ہیں کہ سات پردے لپٹے ہوئے ہیں زمین کے گرد, اور ان میں سے ہر ایک دائرے کے اندر مختلف امور ایسے ہیں جو زمین کے فوائد سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بھی ایسا خطہ نہیں ہے درمیان میں ان ساتوں میں سے جو اپنے الگ فوائد نہ رکھتا ہو. یہ جو ان کے فوائد کی تفصیل ہے یہ بتانے کا یہاں وقت بالکل نہیں, مگر اس کا میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے. ہر خطے کے الگ الگ فوائد ہیں, اور ہر ایک کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک خطے کو بھی نکال لیں تو زمین پر زندگی نہیں پیدا ہو سکتی تھی, نہ پنپ سکتی تھی اگر پیدا ہو جاتی تو. یہ جو عرصہ ہے اس کے لیے دو عرصے بیان فرمائے گئے ہیں. یہ دو عرصے اتنے نہیں ہیں جو پہلے چار عرصے تھے. یہ جو برابری کا تصور ہے اس کو مٹائے پہلے ذہن سے. عرصے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. دو عرصے چار عرصوں سے بہت بڑے ہو سکتے ہیں, مگر دو عرصوں سے مطلب ہے کہ ان کے درمیان ایک وقفہ ہے, کوئی تفریق کرنے والی چیز ہے. ایک عرصے تک ایک کام ہوتا رہا, پھر وہ ختم ہوا تو دوسرا کام شروع ہو گیا. یہ دو عرصے کیا ہیں یہ ہمیں قطعی طور پر علم ہو چکا ہے کہ زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور ان آسمانوں کے تعلق میں, آسمانوں کو جو پھیلایا بانٹا گیا ہے دو عرصوں میں, یہ قطعیت کے ساتھ واقعتاً دو عرصے ہیں. اور ایک عرصے نے لمبے عرصے تک اپنا اثر دکھایا, پھر وہ عرصہ ختم ہوا, اس کے بعد دوسرے عرصے نے اپنا کام شروع کر دیا. اور اس لیے یہ بہت زیادہ ابہام پیدا ہوتا ہے بہت سے آدمیوں کے ذہن میں جنہوں نے ان آیات کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ نہیں کیا. اگر وہ کرتے کبھی کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, بس اس نے ان کو دو زمانوں میں سات آسمانوں کی صورت میں تقسیم کر دیا, اور ہر آسمان کے قوانین اس پر وحی کیے, اور دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا. اب یہ جو سات آسمان ہیں ان کو دنیا کا آسمان نہیں کہا جا رہا, ورنہ سماعت دنیا کا یہ مطلب بنے گا کہ ان ساتوں میں سے جو قریب تر تھا اس میں ستارے بنائے. بالکل واقعہ کے خلاف ہے. سماعت دنیا، جب دنیا کی تفصیل بیان ہو چکی تو سماعت دنیا وہ ہے جو دنیا سے ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے، جہاں ستارے بھی ہیں سیارے بھی ہیں، وہ سماعت دنیا ہے. دنیا کا اگر مطلب آپ لیں گے نزدیک کا آسمان تو غلطی ہوگی. جب دنیا سے بحیثیت مجموعی دنیا کا نام لیں، دنیا کو ذہن میں رکھیں، تو دنیا کا جو آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے دنیا سے، یہ وہ آسمان ہے جس کی طرف اشارہ کیے جا رہے ہیں. اور درمیانی سات آسمان ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یہ اس آیت کی خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے واضح طور پر ان آسمانوں سے اوپر کے آسمان کا ذکر ہے، کیونکہ جس کو زینت دی، جس کی زینت ہمیں دکھائی دیتی، وہ یہ سات آسمان ہیں ہی نہیں، وہ ان کے بعد کے شروع ہونے والا اوپر کا دائرہ ہے یا اوپر کا جب ہے جس کے متعلق بات فرمائی جا رہی ہے. کیا زینت بخشی
اس نے؟
ہم نے دیا نا، اس نے ہم نے، میں اس نے کہہ رہا ہوں، لکھا تو میں نے ہم نے ہی ہے. جب عمومی خدا کی طرف اشارہ ہو تو منہ سے اس نے نکل جاتا ہے، ورنہ آسمان کو چراغوں اور حفاظ کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا. ہم نے مزین، ہم نے کا لفظ یہاں چاہیے تھا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، لکھنے میں یہ رہ گیا ہے، اس کو داخل کریں. اور دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا، ٹھیک ہے، یہ لفظ لکھتے ہیں بیچ میں، بعد میں داخل کر رہا ہوں. یہ غالب بزرگی والے اور صاحب علم کی تقدیر ہے.
حفظ کا معنی
آگے ہے، حفاظت کیجیے، ٹھیک ہے. اوہا فی کل سمائن امرہا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، ہر آسمان کے قوانین اس پر وحی کیے. یہاں لفظ فی کو استعمال ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ نے، وہ کوئی جاندار صاحب حواس چیز نہیں تھی جس کی طرف وحی نازل کی جاتی، جو اس کے اندر خدا تعالیٰ قانون کے طور پر ثبت کر دیتا ہے، اس کے لیے فی کا لفظ ہی ہونا چاہیے تھا، مگر ترجمے کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا ہے، اس پر وحی کیے. اگر لفظی کیا جائے اور درست کر لیا جائے اس لفظ کو، جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ہے، یوں ہوگا ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے. کیوں جی؟ اس میں جب معنی سمجھ جائیں پھر تو سمجھ آ جاتی بات کی، تو اس میں کیوں نہ کریں، جو لفظ بھی درست ہوگا اور واضح ہو جائے گا کہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، اس میں خدا تعالیٰ نے یہ قانون سب فرمائے. ٹھیک کر لیں. اور آسمان کے قوانین، اور ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تو کہہ دے کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں. ٹھیک ہے. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. جب ان کے پاس، ان کے سامنے بھی اور ان سے پہلے زمانوں میں بھی پیغمبر آتے رہے، سمجھے؟ سامنے سے بھی اور پیچھے سے کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مراد ہے جب ان کے پاس ان کے سامنے بھی آتے رہے, اس پہ بھی داخل ہو جائے گا. ان کے سامنے بھی اور ان کے ان سے پہلے زمانوں میں بھی پیغمبر آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو, یہ پیغام لے کر آتے رہے. اس وجہ سے آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. پیغمبر جو آتے رہے ان کا تو انہوں نے انکار کیا ہے ہمیشہ سے. جو پہلے آئے تھے ان جیسے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا, تو وہ اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بدبخت منکرین کے لیے جنہوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے, فرشتے کو نہ اتارے الگ تاکہ ہم انکار کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتے, ان کی بات مجبور ماننی پڑتی. فعنا بیما اور سل تم بہی کافر, چونکہ فرشتے نہیں اتارے اللہ نے اس لیے ہم تمہارے پیغام کا انکار کرتے ہیں. لفظی اس کا جو ترجمہ میں نے کیا یہ ہے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, بس ہم یقیناً جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق, بس رہے عاد. اما کمار اردو میں یہ بھی ہے محاورہ با محاورہ ترجمہ, بس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر سے کام لیا. یہاں دو فے تھے, پہلے کہ فس کا ترجمہ میں نے کیا, دوسرے کا تو کمانا, اور یہ تسلسل میں اچھا مضمون چلتا ہے. بس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر سے کام لیا اور کہا کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ شدید ہے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ان سے قوت میں شدید تر ہے, اور وہ مسلسل ہمارے نشانات کا انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے, کوئی کہیں سوال یا اشتباہ پیدا ہو تو ہاتھ اٹھا دیا کریں. ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات لیذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, بس ہم نے سخت منحوس دنوں میں, نحسات میں جو نکرہ ہے یہ ان کی سختی کی طرف بھی اشارہ کرنے والا ہے, بس ہم نے سخت منحوس دنوں میں ان پر ایک تیز آندھی چلائی. ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً, ان پر ایک تیز آندھی چلائی تاکہ ہم انہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. وہ اما سمود ہو, اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی, لیکن انہوں نے نابینائی پسند کرتے ہوئے اسے ہدایت پر ترجیح دی, بس انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے اس قصب کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے. رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے صاعقۃ العذاب. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے تھے. لیا کرتے تھے یا لیتے تھے, پھر سن لیں, اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیا کرتے تھے, تقوی سے کام لیتے تھے. قانون یا تقون کے دونوں ترجمے جائز ہیں, ہو سکتے ہیں. اردو محاورے میں کون سا بہتر لگ رہا ہے؟ تمہاری تم محاوروں کے اسپیشلسٹ ہوتا ہوں.
قانون میں استمرار تو ہے, کرتے تھے.
اتفاق ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے رہے کیوں نہ گئے. جی بہتر نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے رہے. اس میں ٹھیک کرنا ہے آپ نے بعد میں. وہ یوم یوشر و آدا اللہ النارے فہم یوزعون, اور جس دن شروع ہونی اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یوشر وعداء اللہ للنار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. کون سی آیت ہے؟ کون سی؟ بیس. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف گھیر کر لے جایا جائے گا اور وہ گروہ در گروہ تقسیم کیے جائیں گے. ان میں سے تو ہر مجرم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا, ان قسمیں بہت سی ہوں گی, تو ان کے جرموں کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹا جائے گا. حتیٰ اذا ما جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے, یعنی اس آگ تک پہنچیں گے. آگ کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اس آگ تک پہنچیں گے اور ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیسے کیسے اعمال کیا کرتے تھے. سم ہوں و ابسار ہوں و جلود ہوں, بالکل واضح صاف ہے, اس میں کسی تفصیلی وضاحت کی ضرورت نہیں. وقالوا لجلودهم, اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے, اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الذی انطق کل شین, جس نے ہر شخص چیز کو بلوایا نہیں ہے, گویائی بخشی ہے, خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں, مگر ہر چیز اپنی ایک زبان رکھتی ہے، اس زبان سے وہ کلام کرتی ہے، اسے اللہ سمجھتا ہے، یا انسان اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ اپنے معافی ضمیر کو عملاً ظاہر کر دے، اس وقت پھر اس کا کلام سمجھ آتا ہے. انت کا کلا شہن، ہر چیز کو کلام نہیں کروایا، یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں. وہی انت کا، اللہ نے ہر چیز کو کلام نہیں کروایا، جلوس کو تو کروایا، لیکن ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، کلام نہیں کروایا ہر چیز سے. اگر کلام کروایا کہیں گے تو یہ امر واقعہ کے خلاف بات بنے گی. قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ ثابت ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مثلا، لیکن تم اسے نہیں سمجھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تسبیح کرنے والی چیز کلام نہیں کرتی، جو کلام کرتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. تو اس لیے انتقا سے مراد گویائی بخشی کا ہی ترجمہ ہونا چاہیے. کیوں جی ان صاحب؟ نہیں، وہاں باقی بلوایا ہے، وہاں ان کے چمڑے گواہی دے رہے ہوں گے. آپ کا مطلب ہے دونوں جگہ گواہی بخشی کر دیں؟ قالو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی وہ زبان سنائی دے رہی ہے گویا کے، اور وہ سمجھ رہے ہیں. چمڑے جواب کیسے دیں گے اگر وہ بولیں گے نہیں؟ تو بتائیں. ہاں اب پہلے آیت کو غور سے سن لیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وہ اپنے چمڑوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں. قالوا انطقنا الله، اس خدا نے ہمیں، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، جس نے ہر چیز کو بلوایا نہیں ہے وہاں. اس وقت یہ جو پہلو ہے اب آپ نے ظاہر کیا ہے، پہلے نہیں ہو رہا تھا. وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے ہم سے کلام کروایا، یہ کہہ سکتے ہیں. ہم سے بلوایا تو پھر ٹھیک نہیں لگتا نا. انتقن اللہ کا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی. ہاں یہ زیادہ بہتر رہے گا، اس سے آپ کا وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے، اور سے بلوایا والا جو ہے نا الجھا ہوا فکر وہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ کر لیں. کیا اگلوایا؟ آپ ترجمہ کریں گے اس میں لکھنا ہے اگلوایا. خوب سوچیے، آپ کو یہ ڈاکٹروں کو عادت ہے نا اگلوانے کی، کہیں کسی ایمیٹک کی بات نہیں ہو رہی. ایمیٹک ہے تو یہ بہتر ہے. یہاں اس گفتگو سے بحث سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ باریک چیزیں بعض کھل کے سامنے آ جاتی ہیں جو ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. قالوا انطقنا الله، وہ کہیں گے جی آگے بتائیں بولیں. اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی, اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم, اور تم چھپنے کی جتنی کوشش کرو اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی دے نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدیں. تستطیرون میں چھپنے کی کوشش کرنا ہے, پورا زور لگا کے انسان کسی بات سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس بات سے تم جتنا چاہو چھپنے کی کوشش کرو کہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی دے. چھپنا ان معنوں میں ہے کہ اگر نظر ہی نہیں آئے گا کچھ تو اس کے خلاف گواہی نہیں دی جا سکتی. تو اپنے آپ کو پردوں میں چھپانے کی کوشش کرو, یہ مراد ہے. اپنے ضمیر پر پردے ڈالنے کی کوشش کرو, اپنی نیتوں پر لاکھ پردے ڈالنے کی کوشش کرو. اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی دے. اگر چھپنے کی بجائے پردہ ڈالنے کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو تستطیرون میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تم پردے ڈالنے کی جتنی کوشش کرو, پھر آگے کیا بنے گا؟ یہ کہیں گے اس امر سے پردے میں نہیں چھپ سکتے. ماضی میں
ایسا لگتا ہے جیسے ماضی میں بات ہو رہی ہے.
نہیں, تو آئندہ مرنے کے بعد کی جو جلد وغیرہ کی باتیں وہ ہو رہی ہیں, اس لیے ماضی کا صیغہ ہمیشہ مستقبل کے معنی رکھتا ہے. اس موقع پر قرآن کریم میں جب بھی قیامت کے دن اور اس کے بعد کی باتیں ہوئیں وہ کی جائیں تو ان کو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. اس وجہ سے خواہ وہ اذا لفظ نہ بھی آئے, اس وجہ سے کہ ان کا یقینی ہونا دکھایا جائے. جیسے ماضی یقینی ہو جایا کرتا ہے ویسے ہی وہ آئندہ کے حالات یقینی ہوں گے, ان کے اندر کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی ماضی کے صیغے جیسا کہ پہلے کلام سے ظاہر ہے مستقبل ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وما کنتم, میں یہ کہہ رہا ہوں اس مسئلے کو پہلے حل کریں. وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم, تم نہیں کامیاب ہو سکتے کہ تم تستطیرون کرو, یہ مراد ہے. ما کنتم تستطیرون, تم پردے ڈالنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کس بات پر پردے ڈالنے؟ یشهد علیکم, کہ تمہارے خلاف تمہارے کان, نہ تمہاری کان گواہی دیں نہ آنکھیں نہ چمڑے. یہ ترجمہ جو ہے اس کو پالش کرنا مقصود ہے. جو موجودہ ہے, چھپنے کی جتنی کوشش کرو اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری تم چھپنے اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف نہ تمہاری شنوائی گواہی دے. یہ کیوں نہ کریں اس طرح؟ تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی دے. اس کہ تمہارے خلاف پہلے آئے گا پھر یہاں. تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف نہ تمہاری شنوائی گواہی دے, نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدیں. لیکن تم یہ گمان کر بیٹھے تھے, تم جو عمل بجا لاتے تھے اس میں سے بہت کچھ اللہ نہیں جانتا تھا, جانتا تھا بھی لگے گا نا ساتھ. غور کر لیں اس بات پہ, کیونکہ یہ جو ترجمے ہیں یہ بہت مشکل ہیں, اور لفظوں کا لحاظ بھی رکھنا اور مضمون کے ساتھ وفا کرنا اس حد تک کہ لفظوں سے بہت دور نہ انسان نکل جائے, یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. ایک دفعہ جب آپ مشکل مضمون پہ محنت کرتے ہیں تو دوبارہ ڈالتے ہیں نظر, پھر نظر آ جاتی ہے کوئی چیز, پھر نظر آ جاتی ہے. اس کے بعد جب بعض مددگاروں کے سامنے پیش کریں تو بعض باتیں جو آپ نے نوٹ نہیں کی تھیں وہ کر لیتے ہیں. یہ وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے بات کھول رہا ہوں, کیونکہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور لوگ سمجھتے نہیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے مشکلات تھیں ان کو, ان پر عبور کی خاطر ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا, یہ سارا کھول دیا گیا ہے. اس کے بعد وہی مشورے پھر دے دیتے ہیں جو قبول کیے ہی نہیں جا سکتے. میں نہیں کہتا ان کو اپنی علمیت جتانے کا شوق ہے, مگر علمیت ضرور ہے کوئی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑتی ہے. اب ساری باتیں سب دنیا کے سامنے کھلی ہیں. ایک میں وہ کوشش کا ذکر بھی کروں گا تفصیل سے کل, ہے نا, کل تک آپ تیاری کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب بتائیں کیا فیصلہ کیا ہے. اگر صرف یہی رکھیں تم اس بات سے اگر یہ کہیں اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری سنوائی گواہی دے, یہ اردو میں سمجھ نہیں آئے گی چھپ نہیں سکتے کا کیا مطلب ہے. یہ ہے اصل مشکل. ہاں بچنے کا ہونا چاہیے, تسترون بچنے کی خاطر تو ہوتا ہے. اس پہ کوئی گرامیرین تو اعتراض کرے گا, لیکن معنی تسترون کا بچنا لازمن ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری سنوائی گناہی دے. ٹھیک ہے, کیوں جناب سب کو اتفاق ہے؟
جو دوسری بار نام کا لفظ آتا ہے اس سے دو لفظیں اکٹھی ہو جاتی
ہیں. نہیں وہ میں نے ٹھیک کر لیا ہوا ہے, وہ اس طرح ہے, اور تم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف نہ تمہاری شنوائی گناہی دے, نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدی.
جو دوسری نہ آ رہی ہے اس کی وجہ سے دو نفیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں.
نہیں ہوتی ہیں, مجھے تو میری نظر آ رہی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں. غور سے سارے سن لیں, میں پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو پڑھیں. ہرگز دو نفیاں اکٹھی نہیں ہوتی, یعنی ہو سکتی ہوں گی ان کے خیال میں, مگر مجھے نظر نہیں آ رہی ہوگی. تم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف نہ تمہاری سنوائی گناہی دے. یہ جو بظاہر دو نفیاں اکٹھی نظر آ رہی ہیں, یہ بچنا ہے تاکہ نہ گواہی دے, یہ مراد ہوتی ہے. آپ یہ ترجمہ کریں گے کیا تم اس بات سے بچ سکتے ہو, اور ترجمہ کر کے دکھائیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
نہیں عرض نہیں کرنا, ترجمہ کرنا.
جی میں عرض کرتا ہوں, اور تم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری
جب یہ کہیں گے تو قرآن کا ہر جگہ نا جو ہے اس کو نظر انداز کر دیں گے. لا لا لا, تین دفعہ لا فرمایا, اس کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ ہاں جی جی.
تم اپنے خلاف اپنے کانوں نہ اپنی آنکھوں نہ ہی اپنی جلود کی گواہی پر پردے ڈال سکتے ہو. تم اپنے
یہ کچھ قریب نظر آیا, پڑھو پھر دوبارہ.
تم اپنے خلاف اپنے کانوں نہ اپنی آنکھوں
نہ اپنے, پہلے نہ کرو نا.
اچھا, تم اپنے خلاف نہ اپنے کانوں نہ اپنی آنکھوں اور نہ ہی اپنی جلود کی گواہی پر پردے ڈال سکتے ہو.
ٹھیک ہے, کیوں جی منظور ہے؟
ستر کا پردہ آ گیا. ستر کا پردہ جو ہے نا
جی,
ستر کا معنی جو پردہ
ہے وہ ہے. اب بتائیں مومن صاحب
جی,
اس میں لا آ جاتا ہے بار بار اور وہ دقت نہیں پیش آتی کہ اس کی تکرار, وہ پہلے ایک نفی سے ٹکرا رہا ہے وہ. قمر صاحب کوئی حرج نہیں, حاجی علی بھی اچھی بات کرتے تو مان لینی چاہیے. استطار میں بچنا تو لازمن گرامر کے لحاظ سے درست ہے, استطرا ہے ہی بچنے کی کوشش, چھپنے یا بچنے کی کوشش. تو بچنے کا لفظ تو آپ کا درست اور اس کا استعمال ان کا درست. ٹھیک ہے, اب لکھیں اور پڑھیں.
نہ اپنے کانوں نہ اپنی آنکھوں اور نہ ہی اپنی جلود کی گواہی پر پردے ڈال.
ٹھیک ہی, ضرورت نہیں نہ اپنی گواہی سے,
گواہی پر پردے ڈال سکتے ہیں.
ہاں پردے ڈال سکتے, اب بچنے کا لفظ نہیں آئے گا. اب جو غور سے آیت کو پڑھو تو اس کا یہی منطوق ہے یا کچھ اور ہے؟ جلد بیان کو ایک بار پھر پڑھیں گے, اس کو سر دست جو انہوں نے تجویز کی ہے اس کو قبول کر لیں, پھر غور کر لیں گے. اب وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آج کل کچھ وقت جلدی ختم ہونے لگ گیا ہے اس ان بحثوں کی وجہ سے. پہلے زیادہ, پہلے اور قسم کی بحثیں ہوا کرتی تھیں, کائنات اور یہ ساری چیزیں, ان امور کا جن کا عنایت سے تعلق ہے, وہ نسبتاً زیادہ تفریحی تھیں. یہ نسبتاً زیادہ ترجمے کی وضاحت کی باتیں ہیں, اس لیے آئندہ میرا خیال یہی دستور بہتر رہے گا. ٹھیک ہے.